أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے. اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں ہر ہفتے جمعرات کے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن کے سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے سورہ قریش کا تعارف پیش کیا تھا اور آج بھی انشاءاللہ سورہ قریش کے حوالے سے جو گفتگو نامکمل رہ گئی ہے اسے آج مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن سب سے پہلے سورہ قریش کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ قریش کے تعارف کے ساتھ پیام رحمان میں. اور سب سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں تلاوت کے بعد آپ تمام ناظرین کو بالخصوص اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو بطور عمومی عید الضحیٰ یا بقرعید کی مبارکباد پیش کروں اور مسلمانوں کو یہ عظیم دن مبارک ہو انشاءاللہ. اس لیے کہ بہت سارے اسلامی ممالک کے اندر اس وقت عید کا دوسرا دن ہے اور ممکن ہے بعض ممالک کے اندر عید کا تیسرا دن ہو, لہٰذا بہت سارے ممالک میں آج بھی عید ہے. لہٰذا اس مناسبت سے آپ کو دل کی گہرائیوں سے پیام رحمان کے تمام ذمہ دار افراد کی طرف سے اور بالخصوص بندے حقیر اور اس پروگرام کے مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی سرسوی صاحب کی طرف سے بھی آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. چلتے ہیں ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. سورہ قریش کا تعارف پیش کر رہے تھے پچھلے ہفتے. ہم نے سورہ قریش کی فضیلت اور اس کے اندر موجود مطالب کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور ہمارے مہمان انشاءاللہ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ نقوی صاحب, میں آپ کو عید الضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ایسی بہت ساری عیدیں دیکھنا نصیب کرے اور ان عیدوں سے جو روحانی اور معنوی ایک فیض ہے اور فائدہ ہے وہ ہمیں اٹھانے کی توفیق دے.
انشاءاللہ خدا آپ کے لیے بھی اس عید کو اور ان مبارک دنوں کو بابرکت قرار دے. میں بھی اپنی طرف سے اور سحر ٹی وی کے جملہ کارکنوں, ذمہ داروں اور اس میں خدمت انجام دینے والوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں اور جملہ ناظرین کی خدمت میں, تمام عالم اسلام میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کی خدمت میں, بلکہ بشریت کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں.
بہت بہت شکریہ قبلہ, اور خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو اس پروگرام میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو گفتگو کا عنوان ہے ہم آج ابتدا سے بدلتے ہوئے, اگر ممکن ہے تو کچھ گفتگو ہو جائے خود عید الضحیٰ کے حوالے سے کہ عید الضحیٰ کو عید الضحیٰ کیوں کہا جاتا ہے, یہ عید کیوں منائی جاتی ہے, مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن ہے. پھر انشاءاللہ ایک مختصر سی گفتگو اگر اس پہ ہو جائے تو پھر ہم سورہ قریش کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
دیکھیں دراصل یہ عید یادگار ہے خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام, ان کی عظیم ترین قربانی. آپ جانتے ہیں اور تمام عالم اسلام کے ماننے والے افراد یہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایک بہت بڑے نبی گزرے ہیں اور خود انہی کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی نسل پاک سے ہونے پر آپ فخر و مباحت کرتے رہیں.
بے شک
جناب ابراہیم ایک عرصے تک باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نمائندے ہیں, رسول ہیں اور خلیل خدا بھی ہیں, اللہ کے دوست بھی ہیں, اس کے باوجود ایک عظیم نعمت سے محروم رہے ہیں جس کو کہا جائے اولاد, جس کے ذریعے آدمی کو ایک زندگی دوامی شکل میں ملتی ہے. اور ظاہر ہے مالک کی بارگاہ میں انہوں نے منت و سماجہ دعا اور تضرع زاری کے بعد اس نعمت کو بڑھاپے میں حاصل کیا, جس کا تذکرہ قرآن کریم میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ پایا جاتا ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ جب فرزند حاصل کر لیتے ہیں اور 12-13 سال اس کی بہترین تربیت بھی کرتے ہیں تو اس موقع پر حکم الہی آتا ہے کہ اس بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دیں. یعنی یہ ایک امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ یعنی جس چیز کی ضرورت ہے. یوں ہر آدمی کے یہاں شادی بیاہ کے بعد ولادت ہو جاتی ہے, لیکن دوست کی وہاں ایک آزمائش کہ دیکھیں ایمان میں کتنی پختگی اور بالندگی ہے, کہ کہیں شکوا تو نہیں کہ میں تیرا دوست بھی ہوں جو نعمت تو ہر کسی کو دیتا ہے مجھے اس سے بھی محروم رکھا ہے, لیکن کوئی ایسا شکوا نہیں آیا. اور جب نعمت مل جاتی ہے تو پھر یہ تقاضا کہ اب میری راہ میں اسے قربان کر لو, تب بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام,
یعنی اگر نعمت نہ ملے تو کوئی شکوا بھی نہیں کیا, اور اگر نعمت مل جائے تو اس پہ کوئی فخر بھی نہیں.
جی فخر بھی نہیں, قدرت انسان مغرور مانگ لیا تو اس کی قربانی کے لیے آمادہ بھی ہو گئے اور تیار بھی ہو گئے. اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ نے ذبح کے لیے ذبح کی حد تک لے گئے کہ ان کو راہ خدا میں قربان کر لیں. یہ اور بات ہے کہ مالک کائنات نے یہ فقط جناب ابراہیم کے امتحان کے لیے یہ کام کیا تھا, اور جنت سے دمبا آیا اور جب تلوار چلی تو بجائے اسماعیل کے دمبا ذبح ہو گیا, اور جب جناب ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں اور وہ جو ذبح ہوا ہے وہ ایک دمبا ذبح ہوا ہے. تو اسی کی یادگار آج باقی رکھی گئی ہے کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا, اللہ پر بھروسہ رکھنے والا, راہ خدا میں ہر طرح کی قربانی پیش کرنے والا ہے, بندے کے اس بہترین عمل کو جو اس نے خالصتاً لوجہ اللہ انجام دیا تھا اس کو باقی رکھا جائے. اور مسلمان کا حج میں تو فریضہ یہ ہے کہ ان کا حج مکمل نہیں ہوگا
جب تک میدان مینا میں قربانی
نہ دے. اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی مستحب مؤکد بہت تاکید کی گئی ہے کہ اگر وہ اس قابل ہیں تو آج کے دن
مستطیع
ہیں اور کر سکتے ہیں, ان کے پاس مال و زر ہے, اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں, تو ایک دمبے کو خریدیں اور راہ خدا میں قربانی پیش کریں. اب وہ بڑا ہو, اونٹ ہو, گائے ہو یا بھینس وغیرہ ہو, یا چھوٹا ہو مثلا بکرے ہیں اور یا گوسفند وغیرہ ہیں, اکیلے نہیں کر سکتے تو دو چار لوگ مل کے کریں,
شریک
قربانی پیش کریں. اور اس طریقے سے جہاں ان کے مال کو قربان کرنے کے بعد ان کا امتحان لیا جاتا ہے, وہ بندگان خدا جو گوشت تک رسائی ان کی نہیں ہوتی ہے, ان غریب اور مسکین لوگوں
اور
تک یہ گویا آزوقے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے. یہاں پر میں ایک بات اور بڑھا دوں کہ یہ شاید اس بات کے لیے بھی ہو, خود ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جب ایک بہت بڑی نعمت مالک کائنات نے نازل کی ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں, اور اس کو گنوایا ہے سورہ کوثر میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر, تو اس کے بعد فصل لربک وانحر, یعنی جب ہم نے تمہیں نعمت دی ہے تو تم بھی قربانی پیش کرو. یعنی گویا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جن بندوں کو خداوند عالم کسی بھی نعمت سے نوازتا ہے ان کے اوپر راہ خدا میں قربانی دینا ایک طریقے کی فرض ہے. یہ اور بات ہے کہ قربانی جب مادیات کی قربانی ہوتی ہے تو سب سے بڑی قربانی ایسی ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنے نفس کی قربانی پیش کرے, یعنی جو ہوا و ہوس سے گرفتار, ہوا و ہوس میں جو گرفتار ہے اس سے اپنی آزادی, اور تمام تمایلات کو اور اپنی آرزوؤں کو, تمناؤں کو اور تمام چیزوں کو راہ خدا میں وہ صرف اور خرچ کرے.
بہت بہت شکریہ قبلہ, بہت ہی مختصر اور جامع اور خوبصورت انداز سے آپ نے بقرا عید کے حوالے سے یا عید الاضحیٰ کے حوالے سے گفتگو فرمائی کہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں یہ عید منائی جاتی ہے, اور پروردگار نے اس عید کو باقی رکھا. شاید اس کی اہم ترین اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس عمل میں اتنا اخلاص تھا, اتنا پاکیزہ اور پاک عمل تھا صرف اور صرف للہ اور اللہ کے لیے, تو پروردگار نے اس عید کو اور اس یاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے, تو بلکہ
خود
تمام پوری انسانیت
حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ جو عمل مالک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, مختصر کام ہی, معمولی کام اگر قبول ہو جائے تو اس سے بڑا کیا کام ہے. اور وہ کثیر عبادتیں بھی جو مالک کے بارگاہ میں قبول نہ ہو سکے تو ان کی اس زیادتی کا کیا فائدہ ہے؟
کوئی فائدہ نہیں.
یعنی یہ اہم بات ہے کہ کوئی بھی ہمارا کام جو ہو وہ خالصتاً لوجہ اللہ ہو, اللہ کے لیے ہو, ریاکاری کے لیے نہ ہو, سمعے کے لیے نہ ہو. دوسرے یہ کہیں کہ بھئی انہوں نے توڑا جانور ذبح کیا ہے اور اس لیے نہیں کہ یہ تو ہر سال قربانی پیش کرتے, نہیں, ریاکاری کے لیے نہیں, راہ خدا میں للہ, اللہ کے لیے فقط کام کو انجام دیں. تو برسہ برس پرانے ابراہیم بھی اگر ایک ایسی جگہ جس کو خود قرآن کریم نے نقل کیا وادی غیر ذی زرع جہاں آب و گیاہ نہیں ہے اور زندگی کے آثار نہیں تھے اس موقع پر, وہاں پر ایک قربانی پیش کرنے والے کے عمل کو آج تک خدا نے زندہ رکھا.
بے شک, بے شک.
اور اگر ہم یعنی ایسی تمام تر سعی و کوشش کریں بس کہ دکھانے کے لیے اور دوسری ایسی مثلا ٹیلی ویژن میں بھی رکھیں بات کو اور کیمروں میں بھی رکھیں سب بھی, اگر خدا چاہے تو اس کا آثار محو کر سکتا ہے. تو اگر اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے کریں گے تو ہمارا عمل بھی جاویدانی ہو جائے گا اور اس کی یادگار خدا بندہ رکھ سکتا.
بس قبلہ, عمل کا جو معیار ہے وہ کثرت نہیں ہے, کمیت نہیں ہے, کوانٹیٹی نہیں ہے, بلکہ کیفیت ہے.
کیفیت
اخلاص اگر ہو تو وہ عمل قابل قبول ہے, چاہے وہ کتنا کم ہی
کیوں نہ.
قبلہ, سورہ قریش کے حوالے سے ہم پچھلے ہفتے مختصر گفتگو جو آپ نے فرمائی تھی اس مختصر سے پروگرام میں, چونکہ واقعاً کسی مختصر سے پروگرام میں 40-45 منٹ ہی کا کیوں نہ ہو, اور ہم بعض اوقات کوشش کرتے ہیں کہ 2-3-4 پروگراموں میں ہم سورہ کا تعارف مکمل کریں, لیکن پھر بھی ایک سورہ کی جو وسعت ہے مفاہیم اور مطالب اور معنوی بلندی کے حوالے سے یقیناً بہت سارے اہم مطالب رہ جاتے ہیں. تو سورہ قریش کا ایک مختصر آپ نے تعارف جو ہے وہ کرایا تھا, اور خلاصہ اگر اس کو آج بیان کر دیں تاکہ جو ناظرین آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں وہ بھی اس پروگرام سے مربوط ہو جائیں.
جی, اس کے ذیل میں جو حقیر نے گفتگو پیش کی تھی, ایک تو یہ کہ سورہ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کے لحاظ سے جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے 106 سورہ ہے, اور سورہ فیل الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل اس سورہ کے بعد واقع ہے, وہ 105 سورہ تھا اور یہ 106 سورہ ہے, اور ترتیب نزول کے لحاظ سے یہ سورہ 3 کے بعد سورہ نازل ہوا ہے, اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے, بعثت کے تیسرے برس نازل ہوا ہے. بعض مفسرین نے مدنی بھی کہا ہے, البتہ ضعیف قول ہے. دوسری چیز یہ کہ اس سورے میں 4 آیتیں ہیں, اور بعض علوم قرآن کے ماہرین اور اس پر ریسرچ کرنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آخری جو آیت ہے وہ دراصل 2 آیتیں ہیں, یعنی 5 آیتیں شمار کی, لیکن مشہور یہی ہے اور قرآن کریم جتنے بھی مطبوعہ ہیں ان میں ثبت یہی ہے کہ 4 آیتیں.
4 آیات, صحیح.
اس سورے کی فضیلت کے بارے میں میں نے 2-4 احادیث پیش کی تھیں, میں ان احادیث کا خلاصہ پیش کر دوں, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے. احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بھی سورے کی تلاوت کرے گا اس کو خداوند عالم وہ ثواب عطا کرے گا جن حضرات نے بیت اللہ الحرام کا طواف کیا ہے یا وہاں پر اعتکاف کیا ہے, تو جتنے افراد ہیں ان کے 10 برابر 10 گنا گویا ثواب اس کو عطا کیا جائے گا. ایک اس کے ثواب کے حوالے سے اور اس کی تاثیر کے حوالے سے خود احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص یعنی کسی کھانے کے بارے میں خوف زدہ ہے اور اس کے سلسلے سے اس کو یہ احساس ہے کہ ممکن ہے کھانا نقصان پہنچائے, اگر اس کھانے پر سورہ کو پڑھنے کے بعد اس کو تناول کرے گا تو کھانا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور مفید ہوگا. حدیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کو دل کی بیماری کا شائبہ ہے اور یہ نہیں معلوم ہے کہ کس وجہ سے یہ ہے, تو اگر پانی پہ پڑھنے کے بعد اس مریض پر اس کو چھڑک دیا جائے گا تو اس کا درد و غم جاتا رہے گا. یہ سورت کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کی تھی, اور یعنی اس میں قریش پر جو ام القرى اسلام ہے جہاں سے ظہور اسلام ہوا ہے، ایک عجیب و غریب اور بہت عظیم احسان کی طرف خداوند عالم نے متوجہ کیا ہے کہ ہم نے تمہاری بھوک اور پیاس کا انتظام کیا ہے، اور بھوکے کے ٹائم میں تمہارا پیٹ بھرا ہے، پیاس سے تمہیں نجات عطا کی ہے، اور خوف سے اور ڈر سے تمہیں نجات دے کر امن و امان کے گہوارے میں پناہ دی ہے۔ یہ ان نعمت، عظیم نعمت کا گویا ایک طریقے سے احسان جتایا ہے، تذکرہ کیا قدرت نے، اور اس کے مقابلے پہ ایک تقاضا کیا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ لہٰذا وہ قوم جس پر اللہ کی خصوصی عنایتیں ہوتی ہیں، اس کو کبھی بھی اللہ کی نعمتوں اور عنایتوں کا سوء استفادہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ پھر اس مالک اور اس منعم اور اس نعمت دینے والے کی بارگاہ میں ہمیشہ خاشع خاضع اور یعنی عبادت گزار اور مطیع و فرما بردار رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ نعمتیں ہیں۔ اور منعم کی حیثیت سے بھی خداوند عالم نے جو اپنا وہاں تعارف کرایا ہے سورہ مبارکہ میں، رب ھذا البیت، یعنی یہ تمام تر نعمتیں بھی اس خانہ کعبہ کی بدولت ہیں، لہذا تمہیں بھی عبادت جو کرنی ہے اسی بیت کے پروردگار کی کرنی ہے، اس خدا کی کرنی ہے۔
یقیناً
یہ خلاصے کا
یقیناً قبلہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ جو پروردگار نے نعمت، کسی طرح کی بھی نعمت انسان کو، چاہے وہ مادی صورت میں ہو یا معنوی، اس کی قدر کرے، اور اس نعمت کے عطا کرنے والے کا انسان ہمیشہ شکر گزار رہے۔ قبلہ یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ بریک کے بعد خود آیات ایک ایک کر کے ہم اس کی تفسیر کو بیان کریں گے انشاءاللہ، اور یقیناً سورہ ایلاف کے اندر بہت ہی اہم مطالب ہیں خود آیات کی تفسیر میں، انشاءاللہ اس کو کھولیں گے اور مفصل گفتگو ہوگی۔ ناظرین، پروگرام یہاں پہ جاری و ساری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب شریک گفتگو ہیں۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان لے کر۔ اس پروگرام میں ہم سورہ قریش کا تعارف پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں وہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ قبلہ گفتگو یہاں تک یہ ہو گئی کہ اب تک جو خلاصہ جو گفتگو ہو چکی تھی، آپ نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اب ہم اگر ایک ایک کر کے آیات کی تفسیر کے حوالے سے بات کو آگے بڑھانا چاہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ پہلی جو آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لإیلاف قریش، پہلی آیت ہے، مختصر اس میں دو کلمات ہیں، تو ان کی تفسیر آپ بیان کریں۔
جی، ایک بات پچھلی گفتگو میں بھی ہم نے کہی تھی کہ دراصل یہ لام حرف جار ہے، اور یعنی ایلاف جو ہے مجرور ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایلاف مضاف ہے، اور قریش جو ہے مضاف الیہ ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے جو اپنی کتب تفاسیر میں لکھا ہے، وہ تین احتمالات دیے ہیں کہ یہ یا تو متعلق ہے سابقہ سورہ میں، سورہ فیل کا جو آخری لفظ ہے فجعلہم کعصف ماکول، تو جعل جو فعل ہے اس سے متعلق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے یہ جو نابود کیا ہے ابرحہ کو اور
اس کے لشکر کو
اور اس کو قرار دے دیا چبائے بھوسے کی طرح سے، کیوں؟ لے ایلاف قریش، اس کی وجہ ایلاف قریش تھے۔ اور ابھی میں آپ کے سامنے بعض مفسرین نے جو ترجمے پیش کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے نقل کروں گا، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ متعلق ہے خود اسی سورہ مبارکہ میں جو ایک فعل آیا ہے اگلی تیسری آیہ مبارکہ میں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو یعبدو سے متعلق ہے، یعنی عبادت کریں قریش اللہ کے گھر کی، کیوں؟ ایلاف قریش کی وجہ سے، یعنی اس کی علت ہے۔ اور بعض نے ایک مقدر فعل، یعنی جو کوئی بھی کچھ بھی ایک فعل مقدر سے متعلق مانا ہے، یہ اس کے یعنی گویا نحوی ترکیب کے لحاظ سے ہے. میں یہاں پر ایک گفتگو اور کرنا چاہتا ہوں ایلاف کے کیا معنی ہو سکتے ہیں, جو میرا ایک ناقص ایک مختصر سا مطالعہ ہے کتب تفسیر کا. اکثر مفسرین نے قرآن کریم کی تفسیر سے تعلق رکھنے والی کتابوں میں اس کو الفت سے لیا ہے, یعنی ایلاف کو الفت سے, الفت جس کے معنی پیوستگی, ہمدلی, محبت, انسیت اس کے معنی ہوتے ہیں, اور یعنی گویا انس پیدا کرنا, محبت پیدا کرنا. خود جیسے مشہور مفسر جناب علامہ جوادی نے اردو کی تفسیر کی گفتگو کر رہا ہوں بات میں کر رہا ہوں, اس میں اپنے تفسیر انوار القرآن کے حاشیے پہ بھی لکھا ہے کہ ایلاف علامہ ذیشان حیدر جوادی, آپ نے لکھا ایلاف الف و انس پیدا کرنا, یہ معنی انہوں نے اپنے انوار القرآن تفسیر کے حاشیے میں لکھا. یا قرآن جو مملکت سعودی عرب سے شائع ہوا ہے اور عموماً حاجیوں کو تقسیم کیا جاتا ہے اردو زبان میں, انہوں نے بھی لکھا ہے مانوس اور عادی بنانا. یہ میں نے دونوں یعنی گویا اہل تشیع اور اہل تسنن دونوں کے باتوں کو سامنے پیش کیا. ایلاف کو جب ہم یعنی لغت میں بھی دیکھتے ہیں تو یعنی اس طرح کے معنی سامنے آتے ہیں مثلاً, لیکن جب ہم ابھی آپ کے سامنے گفتگو کریں گے خود لفظ ایلاف کے بارے میں, لسان العرب میں جہاں اور بھی معنی ہیں مثلاً الف سے بھی آ سکتا ہے, الف سے بھی آ سکتا ہے وغیرہ, تو وہ معنی زیادہ سیٹ نہیں ہوتے ہیں اور آیت کے ساتھ نہیں ہوتے. جو ایک دوسرے معنی یہاں پر ہم یعنی وسعت کے ساتھ یہاں اور دیکھ سکتے ہیں, ایک معنی ایلاف کے معاہدے کے لیے ہیں, اور وہ لیا ہے معالفت سے, عہد و پیمان کے معنی میں, قرارداد کے معنی میں. اور بعض مفسرین نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. یہ اس کے اس لفظ کے لغوی اعتبار سے معنی دیکھے جا سکتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے جب ہم مطالب اور میٹر اور اس کے اندر پائے جانے والے مواد اور محتوی کو جب ہم دیکھتے ہیں ایک سرسری اور کلی اور عمومی طور پر, تو آپ دیکھیں اس میں کیا ذکر کیا گیا. ایلاف قریش کے لیے, ایلافہم رحلت الشتائے, ان کا وہ ایلاف جو گرمی اور سردی کے سفر سے تھا, صحیح ہے؟ تو اس میں تذکرہ ہے یعنی سفر کا, گرمی اور سردیوں کے سفر کا تھا, جو مفسرین نے لکھا ہے
رحلت الشتائے,
رحلت سے آیا ہے. اور عام طور سے میں سوچ رہا تھا جب یعنی اس آیت تک پہنچیں گے وہاں اس کو بیان کریں گے, لیکن جب بات آ ہی گئی ہے تو رحلت دراصل پردوں کو کہتے ہیں جو سواری پہ ڈالا جاتا ہے, اس کے لحاظ سے اس سواری پر بھی بولا جاتا ہے, اور خود اس سواری کا جو نتیجہ ہوتا ہے, آدمی کیوں سواری پر بیٹھتا ہے اٹھتا ہے,
وہ
سفر کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اور اسی لیے عام طور سے دنیا سے آخرت کے جانے کو بھی رحلت سے تعبیر کیا جاتا ہے, ارتحال جانے سے سفر, گویا مراد سفر ہے. اور یہ اشارے ہیں ان تجارتی سفر کے لیے جو اہل مکہ انجام دیا کرتے تھے
گرمیوں
میں اور سردیوں میں. وہ گرمیوں میں جایا کرتے تھے یمن کی طرف اور شام کی طرف, اور سردیوں میں جایا کرتے تھے یمن کے علاقے, اور بھی دوسری چیزیں لکھی ہیں. یہ میں نے خود اس سفر کے سلسلے سے جو بعض یعنی تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا, میں دو چار چیزیں اگر اہمیت کی حامل ہیں آپ کے سامنے پیش کروں. مشہور تاریخ دان ہیں ابن سعد, انہوں نے اپنی کتاب طبقات میں لکھا ہے کہ البتہ قلبی کی روایت کے ساتھ کہ مطلب ابن عبد مناف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں, انہوں نے نجاشی سے یمن کے لیے, عبد شمس نے ممالک حبش کے لیے, ہاشم ابن عبد مناف نے حرقل سے شام کے لیے, اور نوفل ابن عبد مناف نے کسرا سے عراق و فارس کے لیے اجازت حاصل کی کہ وہاں کاروان لائے اور لے جایا کریں. یعنی گویا
تجارت کی غرض سے
بنی ہاشم میں اور قریش سے تعلق رکھنے والے بعضی بزرگ جو جناب ہاشم کے جناب ہاشم اور جناب ہاشم کے دوسرے بھائیوں نے یعنی گویا مکے کے اطراف میں واقع مختلف مملکتوں اور مختلف ریاستوں اور مختلف قبیلوں کے افراد سے گویا معاہدے کیے, یہ تاریخ میں بات لکھی ہے. اور ایسے ہی ابن سعد نے لکھا ہے کہ ہاشم ابن عبد مناف نے قیصر روم سے معاہدہ کیا, کہ قریشی کاروان لے کر آیا کریں تجارت کے لیے. ایسے ہی قیصر نے ایک تعارفی خط نجاشی کو لکھا شاہ حبش کے نام کہ جس میں مثلا وہاں حبش کی تجارت کی بات کہی گئی ہے. ایسے ہی اسی میں یعنی ابن سعد نے ایک بات اور لکھی طبقات ابن سعد نے جی کہ ہاشم نے راستے کے عرب قبائل سے معاہدہ کیا. ایک ہے جہاں یہ تجارت کے لیے جاتے ہیں وہاں, اور ایک ہے جہاں سے آ رہے ہیں. ایک چیز اہم رہ جاتی, مثال کے طور پر آپ تجارت کے لیے اپنا پورا مال لے کر جا رہے ہیں یا جہاں گئے ہیں وہاں سے تجارت کرنے کے بعد پورے فائدے اور تمام تر نعمتوں کے ساتھ آ رہے ہیں, لیکن بیچ میں راہزنوں کا جو خطرہ ہے, چوروں کا اور ڈکیتوں کا جو خطرہ ہے, تو جناب ہاشم نے راستے کے عرب قبائل سے بھی معاہدہ کیا کہ کاروانوں کو پرامن گزرنے دیں. اس کے معاوضے کے طور پر ان کو رکھا کہ ان کا جو سامان ہے وہ فری میں لایا کریں گے, لے جایا کریں گے, مثلا ان کی ضرورت کی چیزیں فری میں لائیں گے, فری میں لے کے جائیں گے. اب ظاہر ہے کچھ بھی دے کے کچھ لینے کے ذریعے جو معاہدے کیے جاتے ہیں. یا تاریخ طبری نے لکھا ہے, انہوں نے بھی لکھا کہ جناب ہاشم نے شام میں رومی اور غسانی بادشاہوں سے اور ہاشم کے بھائی عبد شمس نے حبش کا سفر کر کے نجاشی سے یہی معاہدہ کیا. یعنی گویا کچھ مکے سے وہ سامان لے کے آیا کریں گے. اور تاریخ نے یہ بھی تفصیل سے لکھا کیا لانا ہے اور کیا لے جانا ہے. میں ویسے واقعات ایک نتیجے کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ تاریخ
تاکہ اس کا ایلاف کا جو معنی ہے جی وہ سامنے آئے.
یعنی اگر تھوڑا سا سامنے آ سکے, ذرا اجازت دیں تھوڑا سا اور ایک دو منٹ کے یہ میں تاریخی باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. ہاشم کے تیسرے بھائی نوفل نے کسرا کی خدمت میں حاضر ہو کر عراق اور ارض فارس وغیرہ, یعنی گویا جو آج ایران وغیرہ, یہاں سے گویا معاہدے کی اور اجازت لی کہ وہاں جانا ہے کے بعد وہ اپنے معاملات کیا کریں. یعقوبی نے بھی اسی طرح کی بات لکھی ہے. ایک بات انہوں نے دوسری اور بھی لکھی ہے, اس لیے میں نے تاریخ یعقوبی کی بات بھی ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب جناب ہاشم کی وفات ہو جاتی ہے تو قریش کو حبش کے معاملے میں تشویش ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی جناب ہاشم نے معاہدہ کیا تھا, اب ان کا انتقال ہو گیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اب اس کے بعد ان معاہدوں پر
عمل
ہوئے نہ ہو تو یہ عبد شمس وہاں انہوں نے وہاں کا سفر کیا اور نجاشی سے تجدید عہد کیا. اسی طریقے سے یعنی عرب میں لگنے والے جو میلے ہوتے ہیں, بازار عکاظ وغیرہ بھی, یہ سب اس طرح کے بہت سے, یہاں تک کہ جب ہم تاریخ عرب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یعنی جن زمانوں میں بڑے بڑے میلے لگے کرتے تھے وہاں ان مہینوں میں جنگیں گویا انہوں نے معاہدے کیے تھے کہ کوئی مار پیٹ اور جنگ جھڑپ نہیں ہوگی وغیرہ.
صحیح.
ان تاریخی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی, چونکہ دیکھیں قرآن کریم نے یہاں پر سفر کا تو تذکرہ کیا ہے, تو عین ممکن ہے, یہ ایک میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ ایلاف کو جب ہم ریسرچ کرتے ہیں اس میں تاریخ میں تو ایلاف میں اس معاہدے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے.
صحیح.
اور ان تاریخوں نے لکھا کہ ایلاف یہ وہ معاہدے جو جناب ہاشم نے کیے ہیں, اور ظاہر یہ سارے معاہدے کا ہے کس سلسلے سے ہوتے ہیں, ان تجارتی سفروں کے لیے ہوتے ہیں. اور قرآن کے سورے میں بھی
سردیوں اور گرمیوں میں جو سفر کرتے تھے
ان کا اشارہ ہے.
صحیح.
تو عین ممکن ہے کہ یہاں یہ ایلاف, حالانکہ قرآن کریم کے جو ترجمے ہیں میں نے دو تین ترجموں کی عبارت یہاں لکھی ہے جو مطالعہ کیا تھا, خود تفسیر نمونہ کا جو اردو میں بھی ترجمہ ہے, فارسی میں بھی ایسا ہی ہے اور جو اردو میں بھی ترجمہ ہے اس میں جو عبارت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. اور اس کے علاوہ جیسے یہ ہے کہ اصحاب فیل کا عذاب, یعنی یہ بریکٹ میں ہے, یہ جو فجع عالم, چونکہ یہ میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات گزارش کی تھی کہ مفسرین نے کہا اور فقہ میں بھی ہمارے یہاں ایسا ہے کہ اگر ہم سورہ فیل کی قراءت سورہ حمد کے بعد کرتے ہیں
نماز میں
تو ضروری ہے کہ پھر آپ اس کے بعد سورہ
قریش
یا سورہ عراف جو ہے ان کی اس کی بھی قراءت کریں. یعنی گویا یہ دونوں سورے کے مطالب ملنے کے بعد ایک سورے کا
ایک مکمل سورہ بنتا ہے.
جی, تو یہاں ترجمے میں بھی اس بات کی گویا انہوں نے رعایت کی, بریکٹ میں لکھا ہے کہ اصحاب فیل کا عذاب, اب بریکٹ ختم ہوتا ہے, اس بنا پر تھا کہ قریش اس سرزمین مقدس سے الفت رکھیں.
اچھا,
یعنی ایلاف کے معنی گویا اسی مادے سے, الفت کے مادے سے لیے ہیں, مانوسیت انہیں سردیوں گرمیوں کے سفروں سے الفت رہے. اور ایسے ہی علامہ جوادی وغیرہ نے بھی قریش کے انس و الفت کی خاطر جو انہیں سردی اور گرمی کے سفل سے ہے، یعنی اکثر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، لیکن علامہ مکارم شیرازی نے اپنی تفسیر میں یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ بعض مفسرین نے اس کو اس الاف اور معاہدے اور قرارداد کے معنی میں بھی لیا ہے، لیکن خود انہوں نے
لیکن ترجمے کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ مترجمین
اکثر مفسرین انس و الفت کے معنی میں لیا ہے، مجموع البیان اور یعنی سابق تفسیریں اور لاحق تفسیریں تمام نے یعنی خانہ کعبہ سے انسیت اور محبت یا خانہ کعبہ یعنی قریش کی آپس میں، چونکہ اس کا تذکرہ خود قرآن کریم نے بھی الف بین قلوبکم، یعنی تھے تو یہ بہت بڑے، انشاءاللہ قریش کی گفتگو پہ جب آئیں گے، بہت بڑا قبیلہ تھا اور قریش میں، لیکن آپس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار تھے،
دشمن تھے. قبلہ یہاں پہ انشاءاللہ ہم ایک بریک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہماری یہ گفتگو آگے بڑھے گی. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں ہم سورہ قریش کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی سرسری صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پیام رحمان لے کر اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ قریش کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے پاس بہت محدود وقت ہے، صرف چار منٹ رہتے ہیں. کوشش کریں گے کہ اس میں ہم کہیں تک پہنچ جائیں اور کسی حد تک پہلی آیت کے حوالے سے گفتگو کو مکمل کریں. جی قبلہ، میں بغیر کسی مقدمے کے چاہتا ہوں کہ آپ وارد گفتگو ہو جائیں جو آپ بیان فرما رہے تھے.
جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اکثر مفسرین کرام نے یہاں پر اس کو ایلاف کو الفت کے مادے سے لیا ہے اور محبت اور انسیت کے معنی میں، اور اس کے ثبوت میں جیسے آغا جالندھری ہیں، نجفی صاحب ہیں، علامہ جوادی وغیرہ نے بھی جو ترجمے کیے ہیں وہ اسی طریقے سے کیے ہیں کہ قریش کے انس اور الفت کی خاطر جو انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے ہے، اب رہا کو ہلاک کر دیا، جیسے علامہ جوادی نے لکھا ہے. اس الفت کے بارے میں بھی جس پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی، الفت کے بارے میں، یعنی قریش کو کعبے سے الفت رہے، ایک خود یعنی یہ الفت کس چیز سے، قریش کو کعبے سے، یا بعض مفسرین نے لکھا ہے قریش آپس میں ایک دوسرے سے، یا قریش سے دوسروں کو الفت رہے، یعنی اس طرح کے معنی لیے. لیکن اگر اس تاریخ حقائق پر نظر رکھیں تو یعنی ایک معمولی سی یعنی ایک بات ہے مفسرین کرام کے ساتھ کہ عین ممکن ہے یہاں الاف وہ اسی باب سے ہو، مؤلفت سے ہو اور عہد و پیمان کے معنی میں ہو، اور شاید خداوند عالم اس طریقے کا اشارہ کرنا چاہتا ہو کہ لے الاف قریشن، یہ قریش کے اس معاہدے کی وجہ سے جو گرمی اور سردی کے سفر کی بنسبت انہوں نے کیا تھا، رحلت الشتاء الافہم رہ، یعنی وہ الافہم قریش کا وہ معاہدہ اور وہ قرارداد اور وہ عہد و پیمان جو گرمی اور سردی کے سفر کے لحاظ سے تجارتی، یعنی گویا اشارہ ان معاہدات کی طرف بھی ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا یعنی اجداد میں جناب ہاشم نے اور پھر ان کے بھائیوں نے مختلف ریاستوں اور لوگوں یعنی قوم و قبیلوں کے ساتھ جا کے قریش کے آذوقے کو فراہم کرنے کے لیے یہ معاہدے کیے تھے. اس لیے کہ قریش اور مکہ مکرمہ میں کوئی کھیتی باڑی تو ہوتی نہیں تھی، وہاں جانور وغیرہ تو پلتے نہیں تھے، ان کا سارا سب تام جھام اور کاروبار جو تھا
وہ تجارت تھی،
اور وہاں یعنی گویا لوٹیروں اور ڈکیتوں اور راہزنوں ان کے خطرات کی وجہ سے خود وہاں پر بھی جہاں سے تجارت کریں وہاں ان کے معاہدے اور بعد بیچ والوں کے لوگوں کے لیے شاید اس اللہ کے نیک بندوں کے حسن عمل کی طرف خداوند عالم اشارہ کرنا چاہتا ہو اور کہنا چاہتا ہو کہ ان کے اس معاہدے کی بدولت تم بھوک سے بھی بچے اور تمہارے لیے آذوقہ حیات فراہم ہوا اور تمہیں وہ یعنی خوف جو تھا یعنی
اس سے بھی تمہیں پروردگار
راستے کا خوف بھی اور یعنی گویا غذا نہ ہونے کا خوف بھی اس سے بھی نجات دی. اب تمہارا وظیفہ اور
بہت بہت شکریہ قبلہ، گفتگو یہاں کسی حد تک مکمل ہوئی. انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم آخری جو دو آیات ہیں ان پہ گفتگو کریں گے. ناظرین، پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. Yeah.